بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کی خدمت میں ناول پیش کر رہے ہیں کالی تصویر، جسے آپ کے لیے پڑھا علی عدنان نے، پیشکش محمد اظہر کی اور تحریر ابن صفی کی. تو آئیے سنتے ہیں ناول کالی تصویر، پارٹ ون. پارٹ ون پارٹ ون پارٹ ون
یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب عمران اور کیپٹن فیاض میں گاڑھی چھنتی تھی. یعنی عمران اس زمانے میں بہت زیادہ احمق تھا، ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ اس کی آزادی کا دور تھا، اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا بار نہیں تھا. اس کے باپ عبد الرحمان صاحب بھی اسے کسی نہ کسی طرح برداشت ہی کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. رہتا کیا تھا بلکہ دوسروں کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، سبھی عاجز تھے. یہ اور بات ہے کہ گھر کی لڑکیوں نے اسے کھلونا بنا رکھا ہو. اب اسی وقت عمران بڑی دیر سے ایک سوئی میں تاغا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی. کچھ دیر پہلے اس کی چچازاد بہن فرزانہ سوئی اور تاغا لائی تھی. بھائی جان ذرا یہ تاغا ڈال دینا، اس نے کہا تھا. ابھی فرصت نہیں ہے، عمران نے کہا تھا جو دیا سلائیوں کی تیلیوں سے جھونپڑی بنانے کی کوشش کر رہا تھا. جب فرصت ملے تب ڈال دینا. وہ سوئی اور تاغا وہیں رکھ کر چلی گئی تھی اور جب عمران کو فرصت ملی تو اس نے کوشش شروع کر دی. گیا 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 بھت تیری کی، عمران نے کہا اور اس طرح دونوں ہاتھ ہلائے جیسے سوئی اور تاغے کی کان اینٹ رہا ہو. پھر شاید سوئی اس کی انگلی میں چپ گئی اور وہ کر کے رہ گیا. اس کے چہرے پر حماقت اور غصے کے ملے جلے آثار تھے. دوسری طرف فرزانے کی سہیلی شرط ہار گئی تھی. لڑکیوں کی اکثر سہیلیاں عمران کی حماقتوں کی داستانیں سن کر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی. فرزانے کی نئی سہیلی نے بھی آج اسے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ وہ احمق نہیں معلوم ہوتا بلکہ خواہ مخواہ خود کو احمق ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر ان دونوں میں شرط ہو گئی تھی اور فرزانہ نے اسے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تنہائی میں بھی نہ صرف احمق معلوم ہوتا ہے بلکہ احمقانہ حرکتیں بھی اس سے سرزد ہوتی ہیں. وہ دونوں دوسرے کمرے میں چھپی ہوئی دروازے کی جھیری سے عمران کے کمرے میں جھانک رہی تھی. اس کمرے میں انہوں نے اندھیرا کر دیا تھا کہ عمران کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے. عمران سوئی اور تاغے سے لڑتا رہا، پھر اسے جھنجھلا کر سلمان کو آواز دی اور وہ پندرہویں آواز میں وہاں پہنچ سکا. ابے اس کو کیا کہتے ہیں جو انگلی میں لگایا جاتا ہے اور لوہے کا ہوتا ہے اور اس پر دانے سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، عمران ایک ہی سانس میں بولا. سلمان چند لمحے سر کھجاتا رہا، پھر پوچھا گول ہوتا ہے صاحب؟ ہاں ہاں گول ہوتا ہے، یعنی کہ یوں یوں، عمران نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی. شریفہ کہتے ہیں صاحب اور اکثر لوگ ستیا پھل بھی کہتے ہیں، مگر ایسے ہی لوگ جن کی بیویوں کا نام شریفہ ہو. مجھے عقل پڑھاتا ہے، عمران آنکھیں نکال کر بولا. اب کیا میں شریفہ بھی نہیں جانتا؟ مگر وہ تو پھل ہوتا ہے. ابے میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ یوں. عمران سلمان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کلمے کی انگلی کے گرد بائیں ہاتھ کی انگلی سے ہلکا بنایا اور پھر برا سا منہ بنا کر عمران کی طرف دیکھنے لگا. کیا سمجھا؟ عمران نے جھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا. سمجھ گیا، اسے گیری کپاکم مچلوا سب کہتے ہیں. وہی، عمران خوش ہو کر بولا. دوڑ کر لیتا تو آ. جی؟ سلمان کی آنکھیں نکل پڑی. میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے، جلدی سے لا دے. سلمان فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا، کچھ دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر پیشانی پہ دو ہتھڑ چلانے لگا. ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کہ عمران بوکھلا کر اس کی طرف جھپٹا لیکن سلمان برابر اپنا سر پیٹتا رہا. آخر عمران نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے سیدھا کر کر کھڑا کر دیا. میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ جواب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا، میرا باپ بھی اگر اپنی قبر سے اٹھ کر آئے تو اسے نہیں تلاش کر سکے گا. اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ہی اسے تلاش بھی کروں. صاحب گھر میں اور بھی نوکر ہیں، ابھی تو اس طرح سر پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی غلطی پر تو میں اپنی گردن بھی اڑا سکتا ہوں، مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے۔ اچھا یہ غلطی تھی؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، غلطی ہی تھی صاحب، جب میں ایک چیز مہیا کرنے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ آپ کا حکم تو نادر شاہی ہوتا ہے، آخر آپ میں اب میں اسے کہاں سے تلاش کرتا پھروں گا؟ اچھا، عمران مردہ سے آواز میں بولا، تو پھر اس انگلی میں ٹنکچر ہی لگا دے۔ سلمان نے اس کی انگلی کو آنکھوں کے قریب لے جا کر دیکھا، کئی جگہ خون کی ننھی ننھی بوندیں نظر آئیں۔ یہ کیا ہو گیا صاحب؟ سوئی تاگا ہو گیا ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نہیں سمجھا۔ سوئی تاگا بھی نہیں سمجھتا؟ ابے کیا بھس بھرا ہے کھوپری میں تیرے؟ اگر وہ ہوتا تو اسے انگلی میں پہن لیتا، لوہے کا ہوتا ہے، عورتیں کپڑا سیتے وقت انگلی میں پہنتی ہیں۔ سلمان نے پھر اپنے سر پر دو ہتھڑ مارا، اب کیا ہے؟ ارے اسے تو انگشتانہ کہتے ہیں، سلمان نے کہا، وہ مہیا کر دوں گا، مگر سوئی تاگے سے آپ کو کیا سروکار؟ آہستہ بول دے، عمران نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یہ فرزانہ کی بچی میرا امتحان لیا کرتی ہے۔ سوئی دھاگا دے گئی تھی کہ ذرا سوئی میں تاگا ڈال دیجئے، اگر میں نہ ڈال سکا تو ہنسے گی، کہے گی آہا ہا آپ ایم ایس سی پی ایچ ڈی آکسن ہیں، سوئی میں تاگا بھی نہیں ڈال سکتے، ذرا تو ہی تو ڈال دے، لیکن اگر کسی سے کہا تو گردن مروڑ دوں گا۔ اب میں جتنی دیر سوئی میں تاگا ڈالنے بیٹھوں گا وہ مردود صاحب کے پاس پہنچ جائے گا۔ کون؟ ربڑی ملائی والا۔ کیا مطلب؟ 5 روپے ہو گئے ہیں اس کے، روزانہ آدھا پاؤں ربڑی ملائی کھاتا ہوں، 5 روپے ادھار ہو گئے ہیں اس کے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مگر وہ فاٹک پر اڑا کھڑا ہے، کہتا ہے اگر ابھی میں نے حساب بے باک نہ کر دیا تو وہ صاحب سے کہے گا۔ ابے مگر بہت تیزی سے واپس آنا، عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولتے ہوئے کہا، پھر 5 کا نوٹ نکال کر اسے دیتا ہوا بولا، دیر نہ لگانا فوراً۔ سلمان نوٹ سنبھال کر باہر نکل گیا، اور ادھر فرزانہ نے اپنی سہیلی سے شرط جیت لی۔ عمران سلمان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، اچانک فون کی گھنٹی بجی، عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو عمران، دوسری طرف سے آواز آئی، میں فیاض بول رہا ہوں پیکاک سرکس سے۔ کیوں بول رہے ہو پیکاک سرکس سے؟ فوراً پہنچو، ایک حادثہ ہو گیا ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، میں سوئی میں تاغا ڈال رہا ہوں، مگر تم سرکس سے بول رہے ہو اس لیے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ اما بھی کہتی ہیں کہ کھیل تماشوں میں لچے لفنگے جایا کرتے ہیں۔ عمران آ جاؤ، ورنہ پھر مجھے ہی آنا پڑے گا، تو پھر تمہاری مکھیاں بھی آئیں گی۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہیں، مکھیاں بھی آرام کر رہی ہیں، مگر میں سوئی میں تاغا ڈالے بغیر نہیں آ سکوں گا، پھر اسٹیج کا معاملہ ہے، ڈال بھی چکو کسی صورت سے جلدی آؤ، فیاض نے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر پھر سوئی تاگے سے الجھنا شروع کر دیا تھا۔ پیکاک سرکس تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں بے چینی پائی جاتی تھی، وہ باہر جانا چاہتے تھے، مگر پولیس نے پنڈال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ تماشائیوں کو روکے رکھنے میں جو بھی مصلحت رہی ہو، لیکن وہ واقعہ بظاہر ایسا نہیں تھا جس کے لیے تماشائیوں کو بھی روکا جا سکتا، کیونکہ سرکس کی سب سے حسین لڑکی میری لین جھولے پر مری تھی۔ پہلے وہ زندہ رہ کر جھولے پر اپنے کرتب دکھاتی رہی تھی، اور اب اس کی لاش جھول رہی تھی، ابھی تک اسے اتارا نہیں گیا تھا، اس کے ساتھی ہی نے محسوس کیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ دونوں جھولتے ہوئے ایک دوسرے سے دوسرے جھولے پر جا رہے تھے کہ اچانک اس کے ساتھی نے اس کے جسم میں سختی محسوس کی، اور ساتھ ہی یہ بھی محسوس کیا کہ اب وہ اس کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور وہ دونوں الگ الگ جھولوں پر جھولتے رہے۔ میرلن جھولے پر الٹی لٹکی ہوئی تھی، جھولے کا ڈنڈا گھٹنوں کے نیچے تھا، اور ٹانگیں دوہری ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھی نے ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھا، ہاتھ پکڑا، اور آہستہ سے کہا، آؤ، لیکن جھولے کا ڈنڈا میرلن کی ٹانگ ہی میں پھنسا رہا۔ اس نے اپنے جھولے سے نکل کر ساتھی کے جھولے پر جانے کی کوشش نہیں کی، ساتھی نے پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، اور وہ پہلے کی طرح جھولتی رہی، لیکن وہ پینگے نہیں لے رہی تھی، جھولے کی رفتار ایسی تھی جیسے وہ آہستہ آہستہ خود بخود رک جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جھولا بالآخر رک گیا اور میریلن بے حس و حرکت الٹی لٹکی رہی. محکمہ فراغ رسانے کا سپرنٹینڈنٹ سرکس ہی میں موجود تھا. ایک وہی نہیں اس جیسے ہزاروں محض میریلن کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے. پیکاس سرکس کی دھوم ہی میریلن کی وجہ سے تھی. ہر شو میں بے پناہ ازدحام ہوتا تھا اور بکنگ کلرک بکنگ کرتے کرتے بوکھلا جاتے تھے. میریلن کا ساتھی جھولے سے اتر گیا لیکن وہ بدستور اسی طرح لٹکی رہی. نیچے مسخرے بولنے طرح طرح کے مزاح کا خیز لباس میں اچھل کود رہے تھے. میریلن کے ساتھی نے سرکس کے مالک اور منتظم ڈینی ولسن کو اس کی اطلاع دی اور وہ بھی رنگ میں دوڑا آیا. میریلن اب بھی اسی طرح لٹکی ہوئی تھی. پھر اسے قریب سے دیکھا گیا, وہ بے جان تھی, بے حس و حرکت, اور اس کا جسم پتھر ہو گیا تھا. اس بری طرح اکڑ گیا تھا کہ جھولے میں پھنسی ہوئی ٹانگیں سیدھی نہیں کی جا سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی جھولے ہی میں لٹکی رہ گئی تھی. سارے پولیس افسران رنگ میں اکٹھے ہو گئے جو سرکس میں موجود تھے. یہ سرکس ہی دیکھنے آئے تھے. یہاں ان کی موجودگی کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. لاش کسی نہ کسی طرح اتاری گئی. فیاض نے لاش کی حالت دیکھتے ہی عمران کو فون کیا تھا اور اب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا. اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت معمولی حالت میں ٹھیک ہوئی. ہارٹ فیلر کے سدھا کیس اس کی نظروں سے گزرے تھے مگر کسی کے جسم پر نیلاہٹ نہیں نظر آئی تھی اور نہ ہی اتنی جلدی لاش میں اکڑن ہی پیدا ہوتے دیکھی تھی. تماشائیوں کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو وہ رنگ میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پولیس افسران کی موجودگی نے انہیں اس سے باز رکھا. پھر اور بھی پولیس طلب کر لی گئی. فاٹک پر پہرا لگا دیا گیا تھا اور تماشائیوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنی جگہوں پر پرسکون بیٹھے رہیں. کیپٹن فیاض نے ہر فاٹک کے پہرے دار کو ہدایت دی تھی کہ اگر باہر سے کوئی آنے والے اس کا حوالہ دے تو اسے فوراً ہی اس کے پاس پہنچا دیا جائے. پولیس اسپتال کا ڈاکٹر طلب کر لیا گیا تھا. اس نے بھی اسے ہارٹ فیلور کا کیس نہیں قرار دیا. اس کا خیال تھا کہ موت کسی سریل اثر زہر کی وجہ سے واقع ہوئی ہے. سریل اثر زہر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیپٹن فیاض نے کہا, کیونکہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس جھولے میں لٹکی ہوئی نظر آئی تھی. اگر وہ سریل اثر زہر تھا تو وہ آدھے گھنٹے تک کیسے زندہ رہی؟ اور جھولے جھولتے وقت کچھ کھانے پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی زہر آلود چیز کھائی ہو. سوال زہر کے جسم میں داخل ہونے کا ہے. وہ کسی طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے, مثلاً زہر انجیکٹ کر دیا جائے, مگر انجیکشن کا مسئلہ بھی ایسا ہے جیسے کھانے کا. ہاں, یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زہریلی سوئی جسم کے کسی حصے میں چپ گئی ہو. بہتر زہر ایسے بھی ہیں جو سوئیوں ہی کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا اثر حیرت انگیز طور پر فوری ہوتا ہے. تب پھر یہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھی ساتھ جھول رہا تھا, کسی پولیس افسر نے کہا. فیاض نے اس کے خیال کی تردید نہیں کی اور اس آدمی کو فوراً حراست میں لے لیا گیا جو میریلن کے ساتھ جھول رہا تھا. وہ اتنا نروس تھا کہ اس نے اس پر احتجاج بھی نہیں کیا. بظاہر اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی. وہ اس طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر ایک کو دیکھنے لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو. پھر وہ معاملات اس کی فہم سے بالا تر ہو گئے. کچھ دیر بعد عمران بھی وہاں پہنچ گیا. فیاض نے اسے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا, بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں کئی پولیس افسر بھی موجود ہیں. انہوں نے بھی مجھے دیکھا ہے. اگر اس کیس کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکا تو خواہ خواہ آنکھیں نیچی ہوں گی. ہاں, واقعی تم بہت بدنما معلوم ہوتے ہو اگر آنکھیں اوپر سے کھسک کر گالوں پر آ گئی, مگر تمہیں مطمئن رہنا چاہیے ایسا نہیں ہوگا. میں نے بہت سائنس پڑھی ہے لیکن یہ کہیں نہیں پڑھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے سے آنکھیں نیچے کھسک آتی ہیں. بور نہ کرو, فیاض نے کہا. وہ ایک ایسے گوشے میں کھڑے گفتگو کر رہے تھے جہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. عمران نے لاش دیکھی تھی اور اسے سر ہلا کر رہ گیا تھا. اچھا, لاش کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فیاض نے کچھ دیر بعد پوچھا. اچھی خاصی ہے, عمران سر ہلا کر بولا. ایسی لاشیں کم دیکھنے میں آئی ہیں. ڈاکٹر کے اس خیال سے متفق ہونا پڑے گا کہ کسی زہریلی سوئی ہی سے اس کا خاتمہ کیا گیا ہے, فیاض بولا. متفق ہو جاؤں عمران؟ یس مائی ڈیئر سپر فیاض, آخر ڈھنگ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجرم کو تو پکڑ ہی لیا تم نے, اب میں ڈھنگ کی باتیں کیا کروں؟ میں اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں. فیاض بڑبڑایا. وہ اتنا احمق نہیں معلوم ہوتا. اگر اسے یہی کرنا ہوتا تو اس موقع پر نہ کرتا, جبکہ اس کے پھنس جانے کے امکانات بہت واضح تھے. تو پھر اسے حراست میں لیا ہے, کیوں لیا اسے؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. فی الحال اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے. ایک بات کہو سپر فیاض. بکو بھی یار جلدی سے مجھے اس سرکس میں نوکری دلوا دو, بیکاری سے تنگ آ گیا ہوں. یہی صحیح. اچھا اب تم گھر جاؤ, فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. میری بھی آئی گئی عقل خبز کر رہے ہو, مجھے سرکس کے مالک سے ملواؤ. عمران کچھ سوچتا ہوا بولا, چلو وہ اب اپنے آفس میں ہوگا. تماشا جا چکے تھے. پنڈال سنسان پڑا تھا اور لاش پر چادر ڈال دی گئی تھی اور ابھی رنگ ہی میں پڑی ہوئی تھی. فیاض عمران کو مینیجر کے آفس میں لایا. مینیجر اپنے تین ماتحتوں کے ساتھ وہاں موجود تھا. اس نے کیپٹن فیاض کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ان تینوں سے جانے کو کہا. مینیجر ایک بوڑھا مگر مضبوط جسم والا یوریشین تھا. اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے. میں برباد ہو گیا جناب, اس نے فیاض سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر کھڑا ہو کر بولا, معاف کیجیے گا میں بہت پریشان ہوں. تشریف رکھیے جناب. مجھے بھی افسوس ہے مسٹر ڈینی ولسن, فیاض نے کہا. وہ ایک بہترین فنکارہ تھی. یہ سرکس محض اسی کی وجہ سے چل رہا تھا, ڈینی ولسن بولا. اب کل سے یہاں خاک اڑے گی. دشمنوں نے جو چاہا تھا وہی ہو گیا. دشمن؟ فیاض نے حیرت ظاہر کی. جی ہاں دشمن, ڈینی غصیلی آواز میں بولا. آج کل گلوب سرکس والے بھی شو کر رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس میریلین ہی ہو. گلوب سرکس والے کئی بار میریلین کو بھی بھڑکانے کی کوشش کر چکے ہیں. آخر میں جب انہیں ساری راہیں مسدود نظر آئیں تو انہوں نے میریلین کو مار ہی ڈالا. مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ ہمارے ہاں الو بولنے لگے. او ہو تو آپ کے یہاں الو بھی ہیں, عمران بول پڑا. ڈینی چونک کر عمران کو گھورنے لگا, پھر ناخوشگوار لہجے میں بولا, محاورہ ہے جناب. ہاں تو گلوب والے, فیاض جلدی سے بولا, بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن میریلین کی وجہ سے مجھے شکست نہیں دے سکتے تھے. اچھا اس کا ساتھی کیسا آدمی ہے؟ اسے تو فضول حراست میں لیا گیا ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. خیر ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں. میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے جناب, میں آپ کو کوئی رائے تو نہیں دے رہا. وہ کتنے دنوں سے میریلین کے ساتھ کام کرتا رہا ہے؟ دونوں نے ایک ساتھ ہی سرکس میں ملازمت کی تھی. وہ میریلین کا چچا زاد بھائی ہے. تو اب کل سے آپ کے سرکس میں سناٹا رہے گا؟ عمران نے پوچھا. میرا تو یہی خیال ہے جناب, یہ بھیڑ بھاڑ میریلین ہی کی وجہ سے ہوتی تھی, اب بھی ہوگی, عمران غصیلی آواز میں بولا. سرکس میں سناٹا نہیں ہو سکتا. ہرگز نہیں. وہ کیسے جناب؟ اعلان کرا دیجئے کہ ڈیوک آف ڈھم اپنے کمالات دکھائیں گے. میں نہیں سمجھا. یہ تمہارے سرکس میں ملازمت کرنا چاہتا ہے, فیاض اکتا کر بولا. عمران کی بیتکی باتیں اسے کھل رہی تھی. ارے جناب اس وقت مجھے ملازمتیں دینے کا ہوش کہاں ہے؟ میریلین بہت اچھی لڑکی تھی, بہت خوش اخلاق, سب اسے پسند کرتے تھے. میں نے ایک ہیرا کھو دیا, میں اس لڑکی کی جگہ نہیں لینا چاہتا, عمران نے برا مان جانے کا مظاہرہ کیا. میں جب مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, ڈینی نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا. ایسے حالات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دفتن عمران فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا, اس لڑکی کے قیام گاہ پر چلو. وہ یہی ایک خیمے میں رہتی ہے, ڈینی نے کہا. میں اس کا سامان دیکھنا چاہتا ہوں, فیاض بولا. چلیے, ڈینی اڑ گیا. وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی چھولداریاں تھی. ڈینی نے ایک چھولداری کا پردہ ہٹایا اور اندر گھس کر ایک کیروسن لیمپ روشن کر دیا. روشنی میں انہیں وہاں بڑی ابتری نظر آئی. سارا سامان بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا. اوہ میریلین اتنی بد سلیقہ تو نہیں تھی, ڈینی تشویش کن لہجے میں بڑبڑایا. یعنی وہ اپنا سامان اس طرح نہیں پھیلا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں جناب, ڈینی نے کہا. میرا خیال ہے کہ کسی نے اس کے سامان پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے دونوں سوٹ کیس کھلے پڑے ہیں, سامان نکال کر بکھیر دیا گیا ہے, مگر وہ بڑی رقمیں اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. آہا اتنی تصویریں, عمران نے خوش ہو کر کہا, کیونکہ سوٹ کیس کے قریب بے شمار تصاویر بکھری پڑی تھی اور یہ سب کیمرے سے کھینچی گئی تھی. جی ہاں تصویریں جمع کرنا اس کی ہابی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ حرکت بھی کسی ہابی والے ہی کی ہو سکتی ہے. عمران نے کہا. میں نہیں سمجھا آخر تصویریں اس طرح کیوں بکھیری گئی ہیں. عمران تصویروں پر جھکتا ہوا بولا. اوہ یقیناً یہی بات ہے. تصویریں الٹی پلٹی گئی ہیں. ان میں ایک بھی ایسی نہیں نظر آتی جو الٹی پڑی ہو. فیاض خاموش کھڑا رہا. اسے خوشی تھی کہ عمران کام کے موڈ میں آ گیا ہے. عمران نے سوٹ کیس کی بقیہ چیزیں نکال لی لیکن کسی سوٹ کیس کے اندر ایک بھی تصویر نہ ملی. فیاض یہ دیکھو ظاہر ہے کہ یہ تصویریں ابھی انہی سوٹ کیسوں سے نکالی گئی ہوں گی لیکن اب ان میں ایک بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے ایک سوٹ کیس پیچھے کھسکایا اور ایک تصویر اس کے نیچے سے بھی برآمد ہوئی مگر یہ الٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر کچھ تحریر تھا. عمران اسے چراغ کے قریب لے جا کر پڑھنے لگا پھر الٹ کر تصویر دیکھی. یہ ایک کالی تصویر تھی یعنی صاحب تصویر کا چہرہ واضح نہیں تھا بلکہ وہ ایک پرچھائی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی. خوب عمران سر ہلا کر بولا. سنو کسی ظالم نے کیا بات لکھ دی ہے. اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید تڑاخ کوئی جس کیروسین فلیم سے ٹکرائی اور شیشہ چور چور ہو گیا اور کوئی پھر عمران پر آ پڑا. تصویر نیچے گر گئی تھی یا اس سے ٹکرانے والے نے چھین لی تھی. چونکہ یہ حملہ قطع غیر متوقع تھا اس لیے عمران توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی بنا پر سوٹ کیسوں پر جا گرا. لینا پکڑنا اس نے ہانک لگائی. خبردار کیپٹن فیاض غرایا مگر باہر پھیلی ہوئی تاریکی ان پر کہکہے لگاتی رہی کیونکہ حملہ آور نے اسی کے دامن میں پناہ لی تھی. چھولداری کے اندر تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ نہ تو حملہ آور کو دیکھ سکتے تھے اور نہ فرار ہونے والے کو. ڈینی نے دیا سلائی کھینچی. عمران جھپٹ کر باہر نکلا. فیاض اس کے پیچھے تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. وہ حملہ آور کی گرد کو بھی نہیں پا سکے. جو اتنی دلیری سے حملہ کر سکتا ہو وہ یقیناً کافی چالاک بھی ہوگا. پھر وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے تلاش کرتے رہے. اس کے بعد عمران پھر چھولداری میں واپس آیا اور ایک ایک تصویر اپنے قبضے میں کر لی. ایک گھنٹے تک وہ چھولداری کی مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے رہے پھر باہر نکلا. لیکن فیاض اور ڈینی باہر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے. فیاض کا خیال تھا کہ عمران کو فی الحال تنہائی چھان بین کرنے دی جائے. باہر نکل کر عمران نے ٹارچ بجھا دی. اس کی دونوں جیبوں میں تصویریں بھری ہوئی تھی. تصویروں کے علاوہ اس نے وہاں سے اور کوئی چیز نہیں لی تھی. وہ پھر ڈینی کے آفس میں واپس آ گئے. کیپٹن فیاض نے شاید کافی کے لیے کہا تھا. یہاں انہیں کافی کی ٹرے تیار ملی. ڈینی تین پیالوں میں شکر ڈالنے کے بعد کافی انڈیلنے لگا. ہاں مسٹر پیکاک, عمران نے ڈینی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہا لیکن ڈینی احتجاجاً ہاتھ اٹھا کر بولا. میرا نام ڈینی ولسن ہے جناب, سرکس پیکاک کہلاتا ہے. اوہ تو اچھا مسٹر ولسن, اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے جس نے لیمپ توڑ کر میری جیب سے چوئنگم کے پیکٹ اڑانے کی کوشش کی تھی؟ چوئنگم کے پیکٹ؟ ڈینی اور فیاض نے بیک وقت دہرایا. مگر میں کسی سے دبلا تھوڑا ہی ہوں, عمران سر ہلا کر بولا. اوہ تم کسی تصویر کی پشت پر کوئی تحریر پڑھ رہے تھے, فیاض نے کہا. ارے ہاں وہ تو بھول ہی گیا, اس پر لکھا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید کبھی نہیں ہوتی کہ میں تمہیں ونولیا کی آئس کریم پر ترجیح دے سکوں. کیا بات ہوئی؟ ڈینی حیرت سے فیاض کی طرف دیکھنے لگا. لاؤ وہ تصویر مجھے دو, فیاض نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. عمران نے جیبوں سے ساری تصویریں نکال کر میز پر ڈھیر کر دی اور پھر بولا تلاش کر لو. فیاض اور ڈینی نے اپنی پیالیاں رکھ دی اور تصویروں پر جھک پڑے. عمران بدستور چسکیاں لیتا رہا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. فیاض اور ڈینی البتہ بہت زیادہ متفکر نظر آ رہے تھے. ان میں سے تو کسی کی بھی پشت پر کچھ نہیں ہے, فیاض نے کچھ دیر بات کا اور عمران اس طرح چونک پڑا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے آواز دی ہو. تو میں کیا کروں؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا. اوہ فیاض یکبیک اچھل پڑا. تو وہ تم سے وہ تصویر چھین لے گیا؟ ہو سکتا ہے یہی ہوا ہو. میں تو اس وقت دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ ونولیا کی آئس کریم میں اگر تھوڑا سا لیمو بھی نچوڑ دیا جائے تو کیسی رہے گی؟ عمران سنجیدگی: ہاں مسٹر پیکا، یعنی کہ مسٹر ویلسن، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں نے اس آدمی کے متعلق پوچھا تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا. میں اس کے متعلق کیا عرض کر سکتا ہوں جناب؟ لیمپ ٹوٹنے کے بعد اندھیرا ہو گیا تھا اور اندھیرے ہی میں وہ داخل ہوا تھا. آپ ہی کی طرح میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا. کیا وہ تصویر ہی لے گیا تھا؟ فیاض نے مضطربانہ انداز میں پوچھا. عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. تم نے تصویر اچھی طرح دیکھی تھی؟ اچھی طرح دیکھی تھی. تب تو تم اس آدمی کو بھی کہیں بھی پہچان لوگے جس کی تصویر تھی. صرف اندھیرے میں پہچان سکوں گا؟ کیا مطلب؟ وہ کسی کی پرچھائی تھی. یار مت دماغ خراب کرو، فیاض جھنجھلا گیا. کالی تصویر سپر فیاض، کسی پرچھائی کی تصویر، خط و خال واضح نہیں تھے. کالی تصویر؟ ڈینی آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا. اور اس کی پشت پر جو تحریر تھی بار بار نہیں دہرا سکتا کیونکہ ونولیا آئس کریم میری بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. فیاض سمجھ گیا کہ وہ یا تو بتانا نہیں چاہتا یا پھر جو کچھ بک رہا ہے وہی درست ہوگا. عمران ڈینی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. ڈینی کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. عمران نے آہستہ سے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ڈینی چونک کر استفہامیہ انداز سے اس کی طرف دیکھنے لگا. میں سمجھا شاید آپ سو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے شب بخیر، عمران اٹھتا ہوا بولا. جی نہیں، میں دراصل اس کالی تصویر کے تذکرے پر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کالی تصویر کا تذکرہ کب اور کہاں سنا تھا. سنا تھا تذکرہ؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یقیناً، مگر یاد نہیں پڑتا. تذکرہ کیا تھا؟ خوبصورت لڑکیوں کا تذکرہ تھا، اور پھر یہ یاد نہیں کہ کالی تصویر کی بات کیسے نکلی تھی، مگر بات تھی کسی کالی تصویر ہی کی. یاد کرنے کی کوشش کیجئے، میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے متعلق کچھ بتا سکوں. دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اس آدمی کے متعلق یاد کرنا پڑے گا جس نے تذکرہ چھیڑا تھا. کیونکہ وہ تذکرہ میرے لیے غیر دلچسپ تھا، اس لیے میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا. خیر، قصہ خواہ کچھ ہو، مگر اسے آپ لکھ لیجئے. خیریت؟ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا. ڈینی خاموش ہو گیا. عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں جیکٹ ٹٹولنے لگا. پھر اس نے نوٹ بک نکالی اور فاؤنٹین پین سنبھال کر بیٹھ گیا. ہاں بولیے، کیا لکھوا رہے ہیں؟ ڈینی نے حکارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میں کہنا چاہتا تھا کہ قصہ خواہ کچھ ہو، اس حادثے میں گلوب سرکس والوں کا ہاتھ ضرور ہے. عمران نوٹ بک پر لکھنے لگا. پھر ڈینی کے خاموش ہوتے ہی بولا، اور کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیپٹن، ڈینی نے عمران کی طرف اشارہ کر کے فیاض سے کہا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کہ مجھے سرکس میں ملازمت مل جائے، ورنہ سچ مچ یہاں میرے خاموش ہو جانے کے بعد صرف الو بولیں گے. آپ کیا کر سکیں گے؟ جو کچھ نہ کر سکوں گا اس پر بھی صبر کر سکوں گا. عمران نے بھی ٹھنڈی سانس لی. بھائی مشورہ ہے کہ جو کچھ یہ کہیں وہی کیجئے، فیاض نے ڈینی سے کہا. اوہو، تو کیا آپ اس طرح تفتیش کریں گے؟ غالباً، فیاض نے جواب دیا. اوہو، تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ گلوب سرکس میں ملازمت کریں. میں مجبور ہوں، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا. گلوب کے نام میں میرے ذہن میں کسی ایسے کانے آدمی کا تصور ابھرتا ہے جس نے اپنے لڑکے کا نام نور العین رکھا ہو اور دوسرے لڑکے کا نام نور الغین. رکھ لینے کے بعد مطمئن ہو گیا ہو کہ جملہ حقوق محفوظ ہو گئے ہیں. کیا بکواس شروع کر دی تم نے؟ فیاض بگڑ گیا، گھونگٹ میں داڑھی ہلے. عمران گردن چھٹک کر بولا، اور فیاض سمجھ گیا کہ اب وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا، اس لیے اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا مسٹر ولسن، کل صبح پھر آپ کو تکلیف دی جائے گی. کل شو ضرور ہوگا، عمران بولا. آپ میریلن کا سوگ نہیں منا سکیں گے؟ عمران نے ڈینی کو مخاطب کیا. نہیں جناب، میں کم از کم 3 دن تک شو نہیں کر سکوں گا. میریلن کسی بکری کے بچے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ بھی عمران نے یکدیک بلند آواز سے جماہی لی اور آہستہ آہستہ منہ چلانے لگا۔ ڈینی چونکہ اس کی بلند بانگ جماہی کی وجہ سے اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ غسیلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہی بہتر ہوگا مسٹر ولسن کہ کل سرکس بند نہ کیا جائے، اگر ہم صحیح مجرم پر ہاتھ ڈال سکے تو یہ سوگ منانے سے بہتر ہوگا، کیپٹن فیاض نے کہا تھا۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے میریلن کے ساتھی کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ یہ ایک جوان العمر اور خوش شکل آدمی تھا، صحت بھی بری نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایسی ویرانی ظاہر ہوتی تھی جیسے وہ اپنی کئی کڑیل بیٹوں کو دفن کر کے آیا ہو۔ تمہارا کیا نام ہے؟ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لیموئل برڈنٹ، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میریلن سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ وہ میری کزن تھی، جب اس نے تم سے شادی کرنے پر نارضامندی ظاہر کی تھی تو اس سے کتنے دنوں تک نہیں ملے تھے؟ ایک بے جان سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نظر آئی اور اس نے کہا، میں اسے بہت پسند کرتا تھا لیکن شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ میری کزن تھی، میرے چچا کی لڑکی، بس اتنا ہی رشتہ تھا اور شاید یہ رشتہ اس سے آگے کبھی نہ بڑھ سکتا۔ اچھا تو وہ کسی اور سے کورٹ کر رہی تھی؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ حقیقت لڑکے، حقیقت، فیاض میز پر ہاتھ مار کر بولا۔ میں حقیقت ہی عرض کر رہا ہوں جناب، اس نے مضمحل آواز میں کہا، لیکن اس کی آنکھیں بدستور ویران رہی۔ حالانکہ فیاض کا یہ سوال اشتباہ آمیز تھا، پھر یہی بات ہو سکی تھی کہ اس نے اس سوال پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، ورنہ ان سپاٹ آنکھوں میں بے چینی کی لہریں ضرور نظر آتی۔ فیاض نے بھی اس کی آنکھوں پر خصوصیت سے نظر رکھی، لیکن ابھی تک وہ معمول ہی پر رہی تھی۔ وہ چند لمحے سے گھورتا رہا، پھر بولا، دیکھو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اب جو کچھ بھی ہو جناب، ہمارے پیشے میں موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خود میری ہی نظروں سے درجنوں افراد ایسے گزرے ہیں جنہیں جھولے سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی کا ماتم کرنا پڑا تھا، یا پھر وہ ماتم کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ اس سوال کے جواب پر فیاض کو بڑا غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ چند لمحے اس نے پھر اسے گھورتے رہنے کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایک ایسی سوئی کی کہانی سناتی ہے جو مرنے والوں والی کی سینے سے نکالی گئی تھی، اور یہ سوئی اتنی زہریلی ثابت ہوئی ہے کہ آدمی کو چبھن کی شکایت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ فیاض کو اس کی سپاٹ آنکھوں میں کچھ تبدیلیاں نظر آئیں، مگر یہ تبدیلیاں خوف کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں خالص حیرت کی لہریں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے دو تین بار پلکے جھپکائے، پھر بڑبڑایا، یقیناً یہ چیز میرے خلاف جا سکتی ہے۔ پھر فیاض کی آواز میں چیلنج تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، اگر یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہوگا تو مجھے دنیا کی کوئی قوت نہ بچا سکے گی۔ اوہو، تو یہ کیوں سمجھ رہے ہو تم کہ میں تمہیں پھانسی دلوانے پر تلا بیٹھا ہوں؟ میں نہیں سمجھا جناب، مگر حالات میری موافقت میں نہیں ہے۔ اس کا ہلکا احباب تو خاصا وسیع رہا ہوگا، محدود تھا جناب، وہ اپنا وقت نہیں برباد کرتی تھی۔ اسے اپنے فن کے مظاہرے کا بڑا شوق تھا، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت مختلف قسم کی مشقیں بہم پہنچانے میں صرف کرتی رہتی تھی۔ کچھ نہ کچھ دوست تو رہے ہوں گے، دوست نہیں ملنے والے کہیے، اور وہ سرکس میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے تھے۔ کبھی کسی ایک دوست نے دوسرے دوست کے خلاف کوئی جارحانہ کاروائی بھی کی تھی؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، کسی ایسے ملنے والے کا نام بتاؤ جس سے وہ نسبتاً زیادہ مانوس رہی ہو، یا وہ ملنے والا ہی اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ سرکس کا ہر جوان آدمی اور ایک ایک تماشائی ایسے آدمیوں کی فہرست میں آ سکتا ہے جنہوں نے اس سے قریب ہونے کی کوشش کی ہو۔ کچھ دیر کے لیے فیاض خاموش ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب کس زاویے سے آغاز کرے۔ نفدر اس نے کہا، میریلن کو تصویریں جمع کرنے کا شوق تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ، اکثر بعض نئے ملنے والوں سے بھی ان کی تصاویر کی فرمائش کر بیٹھتی تھی، اور وہ تصویروں کا مجموعہ دوسروں کو بھی دکھاتی رہی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل اسی بچے کی طرح جس نے بہت سارے خوش رنگ پتھر جمع کر رکھے ہوں، دراصل اس کے مزاج میں بچکانہ پن بھی بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا تو مجھے انہی لوگوں کے متعلق بتاؤ جو کبھی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ یہ بھی بہت مشکل ہوگا جناب، ویسے حقیقت تو صرف یہ ہے کہ اکثر میں نے ہی غلط فہمی کے امکانات کے متعلق سوچا ہے، لیکن وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم وثوق کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خیر تو اس کی تصاویر کا مجموعہ تم نے بھی دیکھا ہوگا ہزاروں بار، کیا تم نے ان میں کبھی کوئی کالی تصویر بھی دیکھی تھی؟ کالی تصویر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یقیناً اس کے پاس ایک ایسی تصویر تھی، وہ تصویر کس کی تھی؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، مجھے اس نے اس تصویر کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس کی پشت پر کوئی تحریر بھی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ جی ہاں تحریر تھی، اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا؟ اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید نہیں ہوتی کہ میں اسے اپنی آن پر ترجیح دے سکوں۔ فیاض نے ایک طویل سانس لی، اسے یقین ہو گیا کہ عمران نے اس تصویر کے سلسلے میں اسے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ ہاں، فیاض نے اسے پھر مخاطب کیا، کیا تم بتا سکو گے کہ وہ تصویر کس کی تھی؟ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نے مجھے اس تصویر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے اس سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے بتانے پر کبھی مجبور بھی نہیں کیا۔ مگر اس تحریر کے متعلق تو ہر ایک الجھن میں پڑ سکتا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری موجودگی ہی میں اس نے اس تصویر کی پشت پر وہ جملہ تحریر کیا تھا۔ کس نے؟ میری لین نے۔ کیا بک رہے ہو؟ جی، وہ چونک پڑا۔ وہ تحریر میری لین کے ہاتھ کی تھی؟ جی ہاں جناب، اس نے میری موجودگی میں اس کی پشت پر لکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ تصویر کس کی تھی، لیکن کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے اس کی پشت پر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن اس تصویر کے متعلق الجھن میں ضرور مبتلا ہو گئے ہوگے، قدرتی بات ہے، مگر وقتی طور پر۔ حقیقتاً میں نے اس تصویر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ ایک عجیب و غریب تصویر نہیں تھی؟ فرض کرو تم اپنی ایسی کوئی تصویر بنواتے ہو تو۔ مجھ سے بھی ایسی حماقت سرزد ہو سکتی ہے، وہ مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس وقت تک حراست میں رہو گے جب تک کہ اصلی مجرم ہاتھ نہ لگے۔ مجبوری ہے جناب، میں آپ کو کسی طرح بھی یقین نہیں دلا سکوں گا کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا۔ فیاض نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا اور ایک سادہ لباس والا کمرے میں داخل ہوا۔ فیاض نے قیدی کو لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک فائل کھول لی، وہ الجھن میں پڑ گیا تھا۔ دراصل اس نے نئی رائے قائم کی تھی کہ میری لین کا قتل رقابت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور وہی تصویر اس رائے کی محرک معلوم ہوئی تھی، لیکن وہ تحریر اگر میری لین ہی کی تھی تو کئی نئے الجھاوے بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ ڈینی ولسن اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا، اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری ہوئی تھی اور انگلیوں میں دبا ہوا سگار بجھ چکا تھا، لیکن نہ سگار کا ہوش تھا اور نہ نچلے ہونٹ میں تکلیف کا احساس۔ وجہ یہ تھی کہ شام کا اخبار اس کے سامنے میز پر موجود تھا، جس میں میری لین کی لاش کے متعلق بالکل تازہ خبر پہلے ہی صفحے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس میں ایک ایسی سوئی کا تذکرہ تھا جو پوسٹ مارٹم کے دوران میں مرنے والی کے سینے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس زہریلی سوئی کا اخبار والوں نے موت کی سوئی قرار دیا تھا اور پولیس کی بے بسی کا مضحکہ اڑاتے ہوئے ظاہر کیا تھا کہ اس سال کا سب سے بڑا کیس بھی لازمی طور پر فائلوں ہی کی نظر ہو جائے گا۔ ڈینی نے اس کے بعد پھر کوئی خبر نہیں پڑی تھی، صرف سوچتا رہا تھا۔ دفتر چپراسی چک ہٹا کر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی شام کا وہی اخبار تھا جو ڈینی کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اخبار میز پر رکھ کر کسی کا رکا بھی ڈینی کی طرف بڑھا دیا۔ کس نے دیا ہے؟ ڈینی نے پوچھا۔ رنگ ماسٹر نے جناب، چپراسی نے کہا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب عالی، رکے میں تحریر تھا، میں نہیں سمجھ سکتا اس اعلان کا کیا مطلب ہے۔ اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے شائع کرایا گیا ہے تو ہمیں بھی پہلے ہی سے باخبر ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس ٹریجڈی کے دوسرے ہی دن شو کرنے میں کون سی عقل مندی پناہ ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو ملازمین کو آپ سے ہمدردی ہو سکتی ہے اور نہ تماشائیوں کو۔ کچھ تعجب نہیں آپ کو کسی بڑے خسارے سے دو چار ہونا پڑے. اور پھر یہ ڈیوک آف ڈھمپ کون ہے جو اپنے کمالات دکھائے گا؟ ملازمین جلد اس کی وضاحت چاہتے ہیں. تاخیر آپ کے لیے مضر ہوگی. میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. ڈینی نے رکا رکھ کر پیپر ویٹ سے دبا دیا اور اخبارات کے صفحے لٹنے لگا اور پھر اسے وہ اعلان مل ہی گیا. مفت، بالکل مفت. آج 8 بجے شب سے 9 بجے تک ڈیوک آف ڈھمپ کے کمالات مفت دیکھیے. تحقیق سرکس کی نئی دریافت، ڈیوک آف ڈھمپ پہلی بار منظر عام پر، کمالات کا پہلا مظاہرہ مفت، داخلے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، اگر پنڈال ناکافی ہو تو کناتے کھول دی جائیں گی. زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. بینی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا. یہ اس کی تباہی کا سامان تھا. کچھ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر چپڑاسی سے بولا، رنگ ماسٹر کو بھیج دو. پھر اس نے فون پر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے. ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی. میں ڈینی بول رہا ہوں جناب، ڈینی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میرا اشارہ اس اعلان کی طرف ہے جو نئی روشنی کی تازہ اشاعت میں نظر آ رہا ہے. ہاں، دوسری طرف سے آواز آئی. مجھے علم ہے تمہارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، لیکن تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. بس تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی. لیکن آخر ایسا کیوں کیا گیا ہے جناب؟ کتنی بدنامی کی بات ہے. سرکس میں کام کرنے والے مجھ سے خفا ہو گئے ہیں اور ہڑتال کر دینے کی دھمکی دے رہے ہیں. انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ گلوب سرکس والوں کی حرکت ہے. اوہ، اور اس اعلان کے خلاف ایک رپورٹ درج کرا دو. مگر ان لوگوں کے لیے کیا کروں جو اس اعلان پر یہاں چلے آئیں گے؟ پنڈال کے چاروں طرف باہر لاؤڈ اسپیکر کے ہارن فٹ کرا دو اور اس پر برابر اعلان کرتے رہو کہ یہ اعلان کسی دشمن کی طرف سے شائع کرایا گیا ہے. ہم تو میرے نام کا سوگ منا رہے ہیں. ہمارے یہاں 3 دن تک کسی قسم کا پروگرام نہیں ہوگا. بہت بہتر جناب، بینی کی آواز کانپ رہی تھی. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا. کچھ دیر بعد رنگ ماسٹر دفتر میں داخل ہوا. یہ ایک پستہ قد اور گھٹیلے جسم کا ادھیر عمر آدمی تھا. بیٹھ جاؤ، بینی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. بینی چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھ کر آ پھر بولا، کیا تم لوگ مجھے اتنا ہی برا آدمی سمجھتے ہو؟ اوہ، تو کیا وہ اعلان رنگ ماسٹر چونک پڑا. وہ میری طرف سے نہیں شائع کرایا گیا. گلوب والے ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خدا، کیا ہوگا؟ شاید میں آج ہی برباد ہو جاؤں. نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں پامردی سے اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہیے. پولیس کو رپورٹ کیجیے، مدد کے لیے درخواست کیجیے، ورنہ تماشائیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پنڈال کے چاروں طرف ہارن فٹ کرا دو، ڈینی نے کہا، اور برابر اعلان کرتے رہو کہ یہ کسی دشمن کی حرکت ہے. ہم 3 دن تک میریلین کا سوگ منائیں گے. بہت بہتر جناب، آپ یقین کیجیے اب گلوب والوں کی موت کے دن قریب آ گئے ہیں. میں دیکھوں گا کہ کتنا دم ہے ان میں. نہیں، میں کمینہ پن میں جر ہارڈی کا مقابلہ نہ کر سکوں گا. جر ہارڈی؟ رنگ ماسٹر برا سا منہ بنا کر بولا. میں دیکھوں گا جر ہارڈی کتنا کمینہ ہے. نہیں ماسٹر، ہم کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے. آپ کی شخصیت اس سے الگ ہی رہے گی. نہیں، میں اپنے کسی ساتھی کو بھی غلط راستوں پر دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہم ان لوگوں سے قانونی زور آزمائی کریں گے. اچھا، تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے. رنگ ماسٹر اٹھ گیا. اس حلقے کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ بھی درج کرا دو، ڈینی نے کہا. بہت بہتر جناب، رنگ ماسٹر نے کہا اور باہر چلا گیا. ڈینی کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے اور وہ آہستہ آہستہ اپنا بایاں گال کھجا رہا تھا. بائیں آنکھ بند ہو گئی تھی. جب فوراً فون کی گھنٹی بجی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. ہیلو، دوسری طرف سے بھرائی آواز آئی. یس، اٹ از ڈینی. ڈینی نہیں، دوسری طرف سے آواز آئی. وہ جس کی دم پر پیسہ ہوتا ہے. کون؟ ڈینی برا سا منہ بنا کر غرایا. ڈیوک آف ڈھمپ. اوہ، فرمائیے، ڈینی برا سا منہ بنا کر بولا. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کالی تصویر کا تذکرہ کہاں سنا تھا. دوسری طرف سے آواز آئی. ڈینی کے بھوے تن گئے. اس نے زہریلے لہجے میں کہا، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا آپ کس قسم کے آدمی اور کیا چاہتے ہیں. اوہ، میں دراصل بہت غم زدہ آدمی ہوں اور صرف رونا رلانا چاہتا ہوں. جی ہاں، یہ تو میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی یہ خواہش بآسانی پوری ہو سکتی ہے، بشرطیے کہ آپ آج 7 بجے یہاں تک آنے کی زحمت گوارا فرما لیں. مگر شاید آج میں اپنے کمالات کو مظاہرہ نہ کر سکوں. دوسری طرف سے آواز آئی، میرے لیے یہ طوفان بدتمیزی بے حد تکلیف دہ ہوگا جناب، کالی تصویر کی بات کرو. آپ یہاں تشریف لائیں، میں بھی اس ہنگامے کے وقت پہنچوں گا. آپ کا عہدہ کیا ہے جناب؟ معاف کیجیے گا، سوال کچھ بےہودہ سا ہے، مگر پھر بھی جسارت کر رہا ہوں. میں چوکر کا پیشکار ہوں. میں نہیں سمجھا، پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرے مقدر کا ہے. ڈینی نے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا. وہ ایک بار پھر اخبار الٹنے لگا، لیکن اب اسے اس اعلان سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی. وہ تو دراصل میرے لیے ان کی لاش میں پائے جانے والی سوئی کے متعلق سوچ رہا تھا، اور اس سے تعلق رکھنے والی خبر کو اب تک کئی بار دوہرا چکا تھا. مگر حیرت ہے کہ حیرت تھی کہ اس پرسرار تصویر کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا، جو انتہائی دیزہ دلیری کے ساتھ پولیس افسروں سے چھین لی گئی تھی. کالی تصویر، وہ اس کے لیے ایک مستقل الجھن. اس افسوس تھا کہ پچھلی رات اس نے اس کا تذکرہ کیوں چھیڑا تھا. عمران اور کیپٹن سیاض سڑکیں ناپ رہے تھے. سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا. کیوں خواہ مخواہ مجھے تھکاتے پھر رہے ہو؟ فیاض بڑبڑایا. پیدل چلنے سے میدا ہضم ہو جاتا ہے. میدا نہیں، خیر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. میں کہتا ہوں کہاں چل رہے ہو؟ فیاض جھلا گیا. فی الحال ہم سڑک پر چل رہے ہیں. عمران، میں تمہیں یہی پیٹنا شروع کر دوں گا. بڑا مزہ آئے گا اس پر فیاض، آج یہ تجربہ بھی صحیح. جہاں چلنا ہو مجھے بتاؤ، میں ٹیکسی کر لوں، فیاض نے غصیلی آواز میں کہا. کیا کرو گے تم، ابھی حال ہی میں تو شادی بھی کر چکے ہو. اچھا چلو، فیاض گردن جھٹک کر بولا، میں بھی دیکھوں تم کتنا پیدل چل سکتے ہو. ادھر تھکا ادھر تمہاری پیٹ پر ٹخ ٹخ ٹخ. اس طرح عمران اسے پیکاک سرکس تک پیدل لے آیا. یہاں میدان سے سڑک تک سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے، اور سرکس کے پنڈال کا مائکرو فون برابر چیخ رہا تھا. بھائیوں، ہم اپنی بہترین فنکارہ میرلن کا سوگ منا رہے ہیں. ہمارے اسی دشمن نے یہ شوشہ بھی چھوڑا ہوگا جو میرلن کی موت کا باعث بنا ہے. ہم 3 دن تک سوگ منائیں گے. بھائیوں، کیسے مصیبت میں پھنسا دیا تم نے بیچاروں کو، فیاض بڑبڑایا. ارے تو تم نے روکا کیوں نہیں تھا مجھے؟ عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا. تم جانتے ہو کہ میرے دماغ آج کل ریڈیو بخارستان کی قوالیاں سن سن کر بہت کمزور ہو گیا ہے. میں کہاں سے یہ وبال لے بیٹھتا ہوں؟ فیاض بڑا سا منہ بنا کر بولا. کیسا وبال؟ تم وبال ہی تو. یار اردو سیکھو، اسے وبال نہیں بوال کہتے ہیں. میں کہتا ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارے تو کیا گود میں اٹھا کر لائے ہو؟ اگر نہیں آنا چاہتے تو تجھے انکار کر دیتے. فیاض دانت پیس کر رہ گیا. کسی پبلک مقام پر وہ عمران سے ڈرتا ہی رہتا تھا، پتا نہیں کب اور کس کے سامنے کیا کہہ بیٹھے. کچھ دیر تک کوئی مائکرو فون پر حلق پھاڑتا رہا، پھر بھیڑ چھٹنے لگی. 5-6 کانسٹیبل بھی اس بھیڑ میں نظر آ رہے تھے، مگر ازوئے معطل کی طرح. اتنے بڑے مجمع پر اثر انداز ہونا ہنسی کھیل نہیں تھا. اگر مائکرو فون کی چیخ دھار بر وقت نہ شروع ہوتی تو پنڈال کے پرختے اڑ جاتے. کچھ دیر بعد میدان خالی ہو گیا. بہت تھوڑے سے افراد کہیں کہیں رک گئے تھے، اور غالباً وہ اسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے. عمران ڈینی کے آفس کی طرف بڑھ گیا. فیاض کو ہر حال اس کا ساتھ دینا تھا. ویسے یہ اور بات ہے کہ دل ہی دل میں اس نے عمران کو ہزاروں سلواتیں سنا ڈالی ہوں. عمران نے اجازت لیا بغیر چک ہٹائی اور اندر داخل ہو گیا. یہاں ڈینی ایک دوسرے یوریشین سے جھگڑ رہا تھا، بولتے ہوئے دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں. دوسرا یوریشن دراز قد اور بہترین قسم کے کثرتی جسم کا مالک تھا. چہرے پر بھوری فرنچ کٹ داڑھی تھی. اس کی آواز بھی ڈینی کی آواز پر بھاری پڑتی تھی. وہ کہہ رہا تھا، تم دعوا باز ہو، تم جھوٹ ہو، تم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے جال پھیلایا ہے. یہ تو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے لیے جال پھیلایا ہے یا تم نے میرے لیے. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ داڑھی والا غرایا. کچھ بھی نہیں، ڈینی نے لاپرواہی سے کہا. پھر سنبھل کر بولا، میرے آدمیوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. تم کیوں دوڑے آئے ہو اگر تمہارے ہاتھ ملوث نہیں تھے؟ خاموش رہو، داڑھی والا گرجا. عمران نے مڑ کر ہاتھ کے اشارے سے فیاض کو باہر ہی ٹھہرنے کے لیے کہا. عمران اتنی آہستگی سے داخل ہوا تھا کہ وہ دونوں اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہے تھے. دفعتاً عمران نے اپنے حلق سے ہلکی سی آواز نکالی اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے. عمران کے چہرے پر حماقت تاری تھی. ڈینی نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ عمران جلدی سے جھک کر بولا، چائے لاؤں جناب؟ نہیں، ڈینی بوکھلا گیا. داڑھی والا پھر ڈینی کی طرف متوجہ ہو کر گرجنے لگا، تمہارے تمام آدمی کہتے پھر رہے ہیں کہ میرے لیے ان کی موت میں جرہارڈی کا ہاتھ ہے، لہذا اس وقت بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے بھی جو ہارڈی ہی بدنام ہوگا، تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ڈینی غرایا. اگر وہ کہتے ہیں تو مجھ پر اس کی ذمہ داری کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ خیر، میں بھی دیکھوں گا، داڑھی والا کرسی کھسکا کر اٹھتا ہوا بولا. ایسے طوفان میں نے کئی دیکھے ہیں، میں ان سے نمٹنا بھی جانتا ہوں. وہ باہر نکلا چلا گیا. عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی اور احمقانہ انداز میں مسکرانے لگا. جر ہارڈی گلوب کا مالک، ڈینی آہستہ سے بولا. دفتن جر ہارڈی پھر پلٹ آیا. اب وہ عمران اور ڈینی کو باری باری گھور رہا تھا. پھر اچانک وہ ڈینی کو بھوسا دکھا کر بولا، میں سمجھتا ہوں تمہاری چالیں، اور تم اس لڑکی کے قتل کے الزام میرے سر تھوپنا چاہتے ہو. میں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بڑا افسر باہر موجود ہے اور اس نے یقینی طور پر ہماری گفتگو سنی ہے. تم زبردستی مجھے گھیرنا چاہتے ہو. خیر، دیکھا جائے گا. تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اس میں کمی نہ کرو. تم جا سکتے ہو، ڈینی حلق پھاڑ کر چیخا، اور جر ہارڈی بڑی تیزی سے دروازے میں مڑ گیا. ڈینی کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. شاید غصے کی وجہ سے اب اسے زبان ہلانے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی. ویسے چہرے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہو. عمران اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اچانک کیپٹن سیاد اندر آ گیا اور سب سے پہلے اس کی نظر ڈینی ہی پر پڑی. ڈینی اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. فیاض نے عمران کی طرف دیکھا جو مسمسی صورت بنائے ایک گوشے میں کھڑا تھا. وہ بہت غصے میں تھا. فیاض نے ڈینی سے کہا، تشریف رکھیے جناب. جی ہاں، وہ بہت غصے میں تھا. وہ خود ہی آیا تھا یا تم نے اسے فون پر چھیڑا تھا؟ میں اسے کندہ ناتراش لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ان سے گفتگو کیا کروں گا. میں تو ایسے لوگوں کو دھوپ کی انک لا کر دیکھتا ہوں، عمران نے کہا. آپ بھی تشریف رکھیے جناب، ڈینی نے عمران سے کہا. کالی تصویر مسٹر پیکاک، میرا نام ڈینی ولسن ہے جناب، ڈینی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. کالی تصویر، عمران نے چھت کی طرف انگلی اٹھا کر کہا. دیکھیے، ڈینی فیاض کی طرف دیکھ کر بولا، لیمی اس وقت حراست میں تھا جب اس نامعلوم حملہ آور نے اندھیرے میں تصویر پر ہاتھ صاف کیا تھا. ہاں ٹھہرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، لیمی کا میریلین سے کیا رشتہ تھا؟ غالباً وہ اس کی کزن تھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ اس وقت حراست ہی میں تھا. پھر اسے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ حملہ آور لیمی ہی رہا ہوگا. یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے. میں نے کالی تصویر کے سلسلے میں اس کا نام سنا تھا. یعنی کہ واہ، نہیں یہ تو قطعی غلط ہے، عمران نے کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا. کیا غلط ہے؟ ڈینی نے غصیلی آواز میں پوچھا. تم خواہ مخواہ شریف آدمی کو پھانسی دلوانا چاہتے ہو، بھلا کالی تصویر سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے نہ میں زبان رکھتا ہوں نہ باتیں سمجھنے کے لیے دماغ، ڈینی نے خشک لہجے میں کہا. کالی تصویر سے متعلق اس کے بارے میں تم نے کیا سنا تھا؟ فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اسے غیر واضح تصویریں کھینچوانے کا خط ہے، مجھے یاد آئی تھی جناب، ڈینی نے طویل سانس لے کر کہا. پھر تم نے اسے چھپایا کیوں تھا؟ فیاض کے تیور بدل گئے. اگر وہ آپ کی حراست میں نہ ہوتا اور اندھیرے میں کسی نے تصویر چھینی ہوتی تو میں حتمی طور پر آپ کو اس سے آگاہ کر دیتا کہ وہ لیموئل برڈنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیا آپ نے اس قسم کی تصویریں اس کے پاس دیکھی تھی؟ عمران غیر متوقع طور پر بول پڑا، نہیں، مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اوہو، میں نے بھی کسی سے سنا ہی تھا. کس سے سنا تھا؟ سرکسی کی ایک لڑکی نے ایک بار بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ یہی کہ لیمی کے البم میں اس کی تقریباً نصف درجن ایسی تصویریں ہیں جو مختلف زاویوں سے کھینچوائی گئی ہیں، مگر سب پرچھائیاں معلوم ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ ایسی ہی تصویریں کھینچواتا ہے اور اپنے مداحوں کو بھیجتا ہے. اس کے پاس بہتری لڑکیوں کے خطوط آتے ہیں جو اس سے خط و کتابت جاری رکھنے کی اور اس کی تصویر حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام اور پتہ جس سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے، فیاض نے جیب سے نوٹ بک اور قلم نکالتے ہوئے کہا، پیکسی ڈیوڈسن یہی رہتی ہے 11ویں چھولداری میں۔ فیاض نے نام نوٹ کر کے نوٹ بک بند کرتے ہوئے کہا، تم اس سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرو گے؟
نہیں کروں گا،
ڈینی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر تم نے جر ہارڈی کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی موجودگی کا علم ہو جانے کے باوجود بھی بادلوں کی طرح گرج رہا تھا۔ ہاں میں نے سنا تھا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تو کیا وہ اسی طرح یہاں آ کر میری توہین کرتا رہے گا؟ وہ تمہارا نجی معاملہ ہے، اس کے خلاف ازالہ حیثیت ترسی کا دعویٰ دائر کر دو۔ ڈینی کچھ نہ بولا، مگر شاید اسے فیاض کے جواب پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنا ہونٹ دانتوں میں دبائے بیٹھا رہا۔ عمران نے فیاض کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ باہر ڈینی انہیں غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پیکسی ڈیوڈسن چھوٹی کچے گڑیا سی لڑکی تھی، ساتھیوں سے اس کے تعلقات اچھے تھے، ہنسوڑ اور ہر دل عزیز تھی۔ اسے صرف اسی وقت غصے میں دیکھا جا سکتا تھا جب اسے چھینکے آ رہی ہو۔ چھینکوں کے دورے اس پر اچانک پڑتے تھے، پھر وہ چھینکتی ہی چلی جاتی تھی، اور یہ نہ رکنے والی چھینکیں اسے اکثر اتنا غصہ دلا دیتی تھی کہ وہ دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ دورے غیر متوقع تو ہوتے تھے، اس لیے جب وہ شو کے لیے تیار ہونے لگتی تھی تو اسے ایسی دوائیں بھی استعمال کرنی پڑتی تھی جو نزلے کی تحریک کو فوری طور پر روک سکیں۔ ویسے جب وہ رکشے پر چھتری سنبھالے ہوئے دوڑ لگاتی تھی تو نیچے کافی احتیاط سے جال پھیلائے جاتے تھے، کیونکہ کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ رکشے پر چلتے وقت چھینکوں کے دورے پڑ گئے تھے اور وہ کسی پتھر کے ٹکڑے کی طرح نیچے تنے ہوئے جال پر آ گری تھی۔ وہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، لیکن تماشائی اس سے بھی محفوظ ہوتے تھے، اور وہ لوگ جو اکثر تحقیق سرکس کے شو دیکھنے کے لیے آتے تھے خصوصیت سے پیپسی کی چھینکوں کے منتظر رہتے تھے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شو میں اس پر دورے ہی پڑتے رہیں۔ زیادہ تعداد میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام ختم کر لیتی تھی۔ آج 3 دن کے بعد اسے شو کے لیے تیاری کرنی تھی، لیکن یہ چھینکیں، یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ شو سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن غصہ تو باہر آتا ہی تھا۔ مگر وہ اپنے گالوں پر تھپڑ نہ لگا سکی، کیونکہ چھولداری کے باہر سرکس کا ایک نیا فنکار کھڑا اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ابھی نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، میں چھینک رہی ہوں، میں آپ کو چھینکنے سے نہیں روکوں گا، نئے فنکار نے کہا۔ اور ٹیکسی کو اس پر شدید غصہ آ گیا کہ وہ چھینکنا بھول گئی۔ پتہ نہیں چھینکوں کی طرف سے توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے سکون ہو گیا تھا یا دورہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ ٹیکسی نے ناک پر رومال رکھ کر نتھنوں کو اتنا مسئلہ کہ وہ سرخ ہو گئے۔ پھر شوں شوں کرتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی، آ جاؤ، تمہیں دوسروں پر رحم بھی آنا چاہیے۔ یہاں لوگوں کو مجھ سے ہمدردی ہے، کوئی میرا مذاق نہیں اڑاتا۔ میں بھی ہمدردی وہ چھولداری میں داخل ہوتا ہوا ہکلایا، کیا ہمدردی ہے؟ ٹیکسی اسے گھورتی رہی، اس کے چہرے پر رہنے والی حماقت اسے اور زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ اس نے سوچا، آخر یہ ڈفر کون سا کارنامہ انجام دے گا، کیا کرے گا؟ سرکس کے مالک اور مینیجر ڈینی ونسن نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ریہرسل کرے اور اسے اسی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ریہرسل میں کیا ہوگا؟ اس نے جھلا کر پوچھا۔ تم سر کے بل کھڑی ہو جانا، میں تمہاری کمر پر لاتے رسید کروں گا۔ کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ایسے انداز میں سر ہلا کر کہا جیسے وہ ٹیکسی کے کسی سوال کے جواب ہو۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل خراب ہو گیا؟ نہیں، کس گدھے نے تمہیں ملازم رکھا ہے؟ مسٹر ڈینی ونسن نے، وہ پنڈال میں موجود ہیں اور انہوں نے تمہیں ریہرسل کے لیے بلایا ہے۔ اچھی بات ہے، تو پھر ڈینی ہی کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ پتہ نہیں، میں نے انہیں ابھی تک ناک سے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔ اچھا خاموش رہو، اجنبی فنکار نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ ٹیکسی زرد رنگ کے ڈریسنگ گاؤن میں بڑی حسین لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ گاؤن کے نیچے سرکس کا مخصوص لباس تھا
وہ پنڈال کی طرف روانہ ہو گئی. احمد فنکار اس کے پیچھے چل رہا تھا. میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کیا کر سکو گے, ٹیکسی نے مڑ کر پوچھا. کمر پر لات رسید کر سکوں گا, بڑی ساتس مندی سے جواب دیا گیا. اگر اس قسم کی کوئی ریہرسل ہوئی تو میری لات دینی کی کمر پر پڑے گی, مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں ہے. وہ پنڈال پہنچ گئے لیکن یہاں سناٹا تھا, دینی کہیں بھی نظر نہ آیا. ٹیکسی غصے کے انداز میں اس کی طرف مڑی اور فنکار نے کہا, یقیناً مسٹر ڈینی ولسن بہت زیادہ پیے ہوئے تھے, تبھی تو انہوں نے اس قسم کے ریہرسل کے لیے کہا تھا, اور اب غائب ہی ہو گئے ہیں. جہنم میں جائیں, ٹیکسی نے کہا. مجھے تو تھوڑی دیر مشق کرنی تھی, اور تم تو بالکل بیوقوف آدمی معلوم ہوتے ہو, آخر تمہیں کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس نے اپنی جیبوں سے لوہے کے دو گولے نکالے اور انہیں زمین پر ڈال دیا. پھر دیکھتے دیکھتے وہ ان گولوں پر کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر تک وہ اپنے جسم کو تولتا رہا. پھر ٹیکسی نے ایسا منظر دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی. وہ انہی گولوں پر چاروں طرف دوڑتا پھر رہا تھا, اس طرح کے نہ اس کے پنجے زمین پر لگتے تھے اور نہ ایڑیاں. کسی طرف سے ڈینی بھی آ گیا تھا, اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھی. احمد گولوں پر چلتا ہوا ٹیکسی کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے, اور ٹیکسی اس کے ساتھ دوڑتی چلی گئی. بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسکیٹنگ کر رہا ہو. اپنا لبادہ اتار دو, احمد نے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا, اب ہم ریہرسل شروع کریں گے. ٹیکسی پہلے ہی مروب ہو چکی تھی, اس نے چپ چاپ لبادہ اتار دیا. اس کے بعد کچھ دیر بعد اسے سچ مچ لطف ہی آ گیا. وہ ہاتھ کے بل احمد کے سر پر تنی کھڑی تھی اور اس کی ٹانگیں اوپر تھی, اور سر عمران کے سر سے ایک فٹ کے فاصلے پر تھا. اس کا سارا زور احمد کے کندھوں ہاتھوں پر تھا, اور احمد رنگ میں چکراتا پھر رہا تھا. ڈینی کسی بت کی طرح ساکت تھا اور اس کی نظر اس کے پیروں پر تھی. وہ صرف اتنا ہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پنجے یا ایڑیاں زمین پر تو نہیں لگتے. وہ کافی جاگتے ہوئے ذہن کا آدمی تھا, اس لیے وہ دھوکا تو کھانے ہی نہیں سکتا تھا, مگر اسے یہ کہنے کا موقع نہ مل سکا کہ احمد فنکار ابھی کچا ہے. کچھ دیر بعد اس نے ٹیکسی کو زمین پر اتار دیا اور خود بھی گولوں پر سے اتر آیا. شاندار, ڈینی پور مسرت لہجے میں سیکھا, اب میں دیکھوں گا جر ہارڈی کو. میں دیکھتا ہوں کہ میری لین کے بعد بھی تماشائی یہاں آتے نہیں ہیں. ٹیکسی, اب اسے لکھ لو کہ تم دونوں بھی لیمی میریلن کے جوڑے ہی کی طرح مشہور ہو جاؤ گے. میرا بھی یہی خیال ہے جناب, ٹیکسی نے کہا. وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی, مگر اس کے بعد اسے احمد سے گفتگو کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ ڈینی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا. ٹیکسی بہت دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی تھی. ٹیکسی کے لیے وہ رات حیرت انگیز تھی. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تیکاس سرکس میں کوئی خاص مقام حاصل کر سکے گی. ڈینی کا خیال بالکل صحیح نکلا, گولوں پر چلنے والے کے ساتھ پہلے ہی مظاہرے نے اسے کہیں کا کہیں پہنچا دیا تھا, مگر وہ احمد کے متعلق الجھن میں پڑ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی صحیح شکل و صورت میں تماشائیوں کے سامنے نہیں آیا تھا, اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میک اپ بھی بہت اچھا کر لیتا تھا. اس کے چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی تھی اور باریک مونچھیں, آنکھوں پر ریملیس فریم کی اینک. حالانکہ اس مظاہرے کے سلسلے میں اینک کا استعمال مزید دشواریوں کی وجہ بھی بن سکتا تھا, لیکن کیا مجال کے اینک آنکھ پر سے کھسکی بھی ہو. اس نے بڑی آسانی سے 20 منٹ تک اپنے فن کا مظاہرہ جاری رکھا تھا. ٹیکسی کافی رات گئے تک اس کے متعلق سوچتی رہی, اور چونکہ 20 ہی منٹ بہت زیادہ تھکا دینے والے تھے, اس لیے سونے میں بھی کوئی دشواری نہیں پیش آئی تھی. دوسری صبح خاصی خوشگوار تھی, اس نے بستر ہی پر ناشتہ کیا. ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, اس کا معمول ہی تھا کہ بستر سے اترے بغیر ناشتہ کرتی تھی. عادت بری تھی مگر عادت ہی تھی, جسے ترک کر دینا اس کے بس سے باہر تھا. ٹھیک 8 بجے احمد فنکار بڑی بے تکلفی سے چھولداری کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا, اور اس پر ٹیکسی کو غصہ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ خود ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی. رات تو ہم بہت شاندار رہے, وہ مسکرا کر بولا. میری داڑھی کی وجہ سے, احمد نے سنجیدگی سے کہا. یہ کیا حماقت تھی, ٹیکسی ہنس پڑی. میرا خیال ہے کہ آج کے شو میں تم بھی داڑھی لگا لینا. کیا بکواس ہے, دراصل داڑھی مجھے بیلنس کر رہی تھی, ورنہ میں تو گر گیا ہوتا اور تمہاری ہڈیاں بھی سرما ہو گئی ہوتی. میں تمہیں آج داڑھی نہیں استعمال کرنے دوں گی, آخر یہ کیا خبر ہے. بس شوق ہے مجھے. تمہارا نام کیا ہے؟ عمران. نام تو اچھا ہے مگر تم سورج سے الو معلوم ہوتے ہو. اچھی بات ہے, عمران سر ہلا کر بولا, تم میری توہین کرتی رہو, میں بھی دیکھ لوں گا, مگر تم جانتی ہو کہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی خط ضرور ہوتا ہے. مثلا یہی دیکھ لو کہ لیمی برڈنٹ کالی تصویروں کے خط میں مبتلا تھا, اور اگر میں داڑھی ٹھہرو, کیا تم لیمی کو پہلے سے جانتے ہو؟ ہاں یقیناً, ہم دونوں شاداب نگر میں بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں, مجھے اس سے ہمدردی ہے, مگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے, ٹیکسی نے تشویش کن لہجے میں کہا. مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے, وہ بہت پڑھا لکھا اور فلسفی قسم کا آدمی ہے. ہاں؟ عمران نے حیرت سے کہا, یہ تو مجھے نہیں معلوم, شاداب نگر میں وہ صرف ایک کھلنڈرا لڑکا تھا. تم جانتے ہو کہ وہ کالی تصویریں کیوں کھنچواتا تھا؟ میں نہیں جانتا, وہ تو میں نے ابھی حال ہی میں سنا ہے. کالی تصویریں وہ ان لڑکیوں کو بھیجتا تھا جو اسے عشق کے خطوط لکھتی تھی اور اس کی تصویر طلب کرتی تھی. عمران نے کہکا لگایا, بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو. یہ بہت بری بات ہے. اچھا چلو, میں بیوقوف ہی صحیح, لیکن میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا رہی. پھر کالی تصویروں کے متعلق غلط بیانے سے کیوں کام لے رہی ہو؟ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں. وہ ویسے بھی فلسفیوں کی سی باتیں کرتا تھا, میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آئی اس کی باتیں, مگر وہ لڑکیوں کو کالی تصویریں کیوں بھیجتا تھا؟ پتہ نہیں, اس نے اس کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا. مگر تم اس کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے؟ وہ میرا دوست ہے, عمران دردناک آواز میں بولا. تو پھر کوشش کرو کہ وہ رہا ہو جائے. لیمی بہت اچھا آدمی ہے, یہاں کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں رہی, سب اس سے خوش ہوتے تھے. ہو سکتا ہے, عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا, مگر مجھے یہاں اس کا کوئی ایسا دوست نظر نہیں آتا جو اس کے لیے جان کی بازی لگا سکے. اچھا آدمی تو وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے دوسرے جان دینے سے بھی گریز نہ کریں. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اسے پوچھتے تھے. ٹیکسی مسکرائی. لڑکیاں؟ عمران نے برا سا منہ بنا کر پوچھا. نہیں مرد. ہو سکتا ہے تم میرے متعلق کہو کیونکہ میں حقیقت نہیں. تم نہیں. ٹیکسی جھنجلا گئی. رفت اس کے پسینے کی جگہ خون بہا سکتا ہے. کون رفت؟ وہی جو شیروں سے کشتی لڑتا ہے. اوہ وہ سیاہ فام حبشی. تم اسے حبشی کہہ رہے ہو؟ اس کے سینے میں بڑا پر نور دل ہے, وہ دوستوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے, ہر وقت حاضر رہتا ہے. پھر اس نے لینی کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ سب کچھ کرے گا مگر قانون کی حدود میں رہ کر. لینی کے فلسفے کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا ہے. عمران کسی سوچ میں پڑ گیا, پھر ہنس کر بولا, اگر وہ اپنی تصویر کھینچوائے تو وہ ویسی کالی تصویر کہلائے گی. میں کہتی ہوں تم اس کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے ہو؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے تذکرے میں کھویا رہا کروں. پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ پہلے میں کام نہیں کرتا تھا بلکہ کام مجھے کرتا تھا. یعنی اب کیا بتاؤں, شرم معلوم ہوتی ہے. بہرحال میں اس سے پہلے کسی اچھی حالت میں نہیں تھا. میں کیسے یقین کر لوں؟ کیوں, تمہارے ہاتھ کھردرے نہیں ہیں؟ عمران بوکھلا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگا اور ایسا منہ بنا لیا جیسے اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. تم جھوٹے ہو, تم نے کبھی مخلوق الحال کی زندگی نہیں بسر کی. میں کب کہتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کام میں پہلے کرتا تھا اس کا علی الاعلان اظہار بھی کر سکوں. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں فاقے کرتا رہا ہوں. مجھے کیا؟ ٹیکسی نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی. ہاں وہ لڑکی میرے لیمی سے محبت کرتی رہی ہوگی, عمران نے کہا. لیمی سے مجھے بھی بہت محبت ہے, لیکن اب تم اس تذکرے کو یہیں ختم کر دو. عمران خاموش ہو گیا. وہ ایک طرف لگی ہوئی چھوٹی سی میز کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر تین چار جاسوسی ناول پڑے ہوئے تھے. مجھے بھی جاسوسی ناول بہت پسند ہے, عمران نے سر ہلا کر کہا. کہانی کا لطف صرف انہی میں ہوتا ہے. ارے میں تو خود بھی جاسوس ہو گئی ہوں انہیں پڑھ پڑھ کر. ٹیکسی ہنس کر بولی, نہیں میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا, تم اتنی ذہین ہو ہی نہیں سکتی. عمران نے بہت برا سا منہ بنا کر کہا, لہجے میں حکارت تھی. ٹیکسی یک لخت سرخ ہو گئی. تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا. جاؤ کسی اور سے پوچھو, کالی تصویروں کے متعلق کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا. عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا, اگر کسی کو علم نہیں تھا تو اس کا تذکرہ میری زبان پر کیسے آیا؟ تمہیں ماسٹر ڈینی سے معلوم ہوا ہوگا, اسے معلوم ہے اور میں نے ہی اسے بتایا تھا, اور یہ بات بھی صرف میں ہی جانتی ہوں کہ رفعت لینی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے, اور کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ لینی رفعت کو منہ لگاتا ہوگا, کیونکہ رفعت سے سبھی نفرت کرتے ہیں, اسے حقیر سمجھتے ہیں. ارے خود تم ہی ابھی اسے حبشی کہہ رہے تھے, سیاہ فام کہہ رہے تھے, تم جو شاید اس کی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو. یہ تو صرف تمہاری دریافت ہے یقیناً. تب پھر تم ذہین ہی ہوگی, عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا. اے تم کیسے آدمی ہو, کیوں خواہ مخواہ مجھے غصہ دلاتے ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ذہین ہو, جبکہ خوبصورت لڑکیاں عموماً بے وقوف ہوتی ہیں. تم گدھے ہو, وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں چیخے. گدھا ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر ذہین ہونا اور ذہانت کا ڈھنڈورا پیٹنا. تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ ہانپتی ہوئی بولی. تمہاری ذہانت کا ثبوت, یعنی تم نے ابھی کہا تھا کہ جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر تم خود بھی جاسوس بن گئی ہو. کیا تم بتا سکتی ہو کہ میریلن کیسے مری؟ کیا تم نے اخبار میں نہیں پڑھا کہ اس کے سینے میں ایک زہریلی سوئی برآمد ہوئی ہے؟ میں نے پڑھا تھا, مگر پھر تم یہ بھی کہتی ہو کہ لیمی فرشتہ ہے. ہاں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سوئی لیمی نے چبھائی ہوگی؟ میں کیا ایک ننھا سا بچہ بھی یہی سمجھے گا؟ عمران نے جواب دیا. صرف ننھے سے بچے ہی سمجھ سکتے ہیں, ٹیکسی نے تنزیہ لہجے میں کہا. سمجھدار آدمی یہ سوچیں گے کہ لیمی یہ حرکت شو کے دوران میں نہیں کر سکتا, شاید کوئی احمق آدمی بھی ایسا نہ کرے, کیونکہ اس طرح شبہ اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں جا سکتا. ارے تو پھر وہ سوئی کس طرح اس کے جسم میں پہنچی؟ عمران نے کہا. تم جب جانتے ہی نہیں تو میری ذہانت کا امتحان کیا لوگے؟ بتاؤ نا باتیں کیا بنا رہی ہو؟ ایسی سوئیاں بلو پائپ میں رکھ کر پھینکی جاتی ہیں. شکار کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے, اور افریقہ کے نیم وحشی باشندے آج بھی سوئیوں کی بجائے بانس کی نلکیوں میں زہر آلود کانٹے استعمال کرتے ہیں. چلو میں نے تسلیم کر لیا, مگر اسے ذہانت نہیں کہیں گے, ذہانت کی ایسی تیسی. اب تم خاموش رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا. ٹیکسی پھر بگڑ گئی. ہاں ہاں عمران نے کہکہا لگایا. بلو پائپ کا تذکرہ جاسوسی ناولوں میں عام ہے, لیکن تمہیں شاید نہ معلوم ہو کہ زیادہ فاصلے سے بلو پائپ کے استعمال کارآمد نہیں ہوتا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تماشائیوں کی گیلری سے رنگ سے کافی دور ہے, وہاں سے بلو پائپ کا استعمال فضول ہی ہوگا. کیا تم کوئی سراغ رساں ہو؟ ٹیکسی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی. نہیں مجھے بھی سراغ رسانی کا شوق ہے, مگر میں بے وقوف ہوں, پرلے سرے کا گدھا, اسی لیے مجھے سرکس میں ملازمت کرنی پڑی ہے, ورنہ کسی بہت بڑے عہدے پر ہوتا. شکل ہی سے ظاہر ہے, ٹیکسی ہنس پڑی, انداز میں تمسخر تھا. تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تمہاری بات کا جواب؟ ٹیکسی کو سوچتی ہوئی بولی. ضروری نہیں ہے کہ بلو پائپ تماشائیوں کی گیلری ہی سے استعمال کیا جائے, رنگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں تاکہ تماشائی بھی اسے استعمال ہوتے دیکھ سکیں. تم تو دماغ چاٹ جاتے ہو. ٹیکسی پھر جھلا گئی. کچھ بھی ہو اس کے جواب پر تمہارے ذہانت کے انحصار ہے, ورنہ میں سقراط کے اس کال پر یقین کر لوں گا کہ حسین لڑکیاں عام طور پر بیوقوف ہوتی ہیں. ارے تم بیچارے سقراط کی ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہو؟ اس نے کبھی ایسا نہ کہا ہوگا. تم نے سقراط کا وہ جاسوسی ناول پڑھا ہی ہوگا جس میں اس نے کہا تھا. تم جاہل ہو, سقراط کو جاسوسی ناولوں سے کیا سروکار؟ ابھی کل ہی میں نے اس کا ایک ناول پراسرار بحری بٹوڑا پڑھا تھا, جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیاز کی کاشت کے لیے نفسیاتی تجزیہ بہت ضروری ہے. اچھا بس خاموش رہو, تم خواہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہو, میری کھوپڑی میں اتنا مغز نہیں ہے کہ تم سے گفتگو کر سکوں. اچھا ٹاٹا. عمران پھولداری سے نکل گیا. شام کو پھر عمران اسے مشق کے بہانے رنگ میں لایا. اس زمانے میں عمران میں اتنی زیادہ چلت پھرت بھی نہیں تھی کہ وہ محض فکروں سے کام نکال لیتا. آج کے ایکس ٹو اور اس زمانے کے عمران میں بڑا فرق تھا. اس وقت نہ اسے روزانہ نت نئے کیسے ملتے تھے, اور نہ ہی ایسے وسائل رکھتا تھا کہ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جائیں. میں جب بھی اس رنگ میں قدم رکھتا ہوں میری روح فنا ہونے لگتی ہے, اس نے ٹیکسی سے کہا. کیوں؟ اوہ ذرا سوچو تو, چند روز پہلے یہاں جھولے سے ایک لاش لٹک رہی تھی. ارے تو پھر وہی تذکرہ نکال بیٹھے, اب اسے ختم کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دوں گی. میں لیمی کو رہا کرانا چاہتا ہوں. تم؟ وہ اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر بولی.